رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا سلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ثم رضا نبي بكر وعمر وأنا لي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ النساء کی اواخر کی آیات کی تفسیر اور اس سے متعلق ضروری ہدایات کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور آیت نمبر 142 یعنی 142 کے خلاصے کو ذکر کیا جا رہا تھا. ہر درس کے ابتدا کے اندر سامعین کے لیے اور سامعات کے لیے اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ سورۃ النساء مدنی سورت ہونے کے حوالے سے اور غزوہ احد کے نزول کے زمانے میں، واقع ہونے کے زمانے میں اس کا نزول ہوا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سورۃ مبارکہ اس وقت نازل ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر کہ جس وقت اسلامی ریاست کا مکمل طور پر قیام ہو چکا ہے، اور سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح کے کئی قبائل پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید اور نظام شریعت یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ عملی طور پر ان تمام حقوق میں حضور نے فرمایا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ دستور زندگی کو، زندگی گزارنے کے تمام سلیقے کو، خریدنا، بیچنا، رہنا سہنا، شادی بیاہ، تنہائی، مجمع، غربت، امیری، سوسائٹی، ماحول، پورے وطن سے متعلق، ہر گوشے سے متعلق جس کا سامنا ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر ہوتا ہے، وہ کنوارا ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں یا اس کے بچے نہیں ہیں، المختصر زندگی خاندانی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو یا معاشرت کے جس قدر شعبے ہوں، تمام کے متعلق یہ سورہ مبارکہ تفصیلی درس مرحمت فرماتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست قائم ہونے کی وجہ سے ایک ریاست کے اندر اقلیتوں کا رہنا اور اقلیتوں کا ہونا بھی ہوتا ہے، تو ان کے حقوق کو بھی اس سورہ مبارکہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. لیکن اسلام کو چند خاموش یعنی اعلانیہ دشمنوں کے ساتھ ساتھ خاموش دشمنوں سے ہمیشہ سے اسلام کو خطرہ رہا ہے اس دور سے لے کر آج تک. کچھ دشمن اسلام کے وہ ہیں جو برسر عام اسلام کی نفی کرتے ہیں یا اسلام کے ساتھ اور دین مصطفیٰ کے ساتھ اور علیاذ باللہ نبی محترم شفیع امت محسن انسانیت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آپ کے احسان کا انکار کرتے ہیں وہ کفار و مشرکین ہیں جو برملا اس بات کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ہونا ان کا پایا جانا خارج کے اندر بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے منکر ہیں یعنی غیر مسلم ہیں. لیکن سب سے خطرناک گروہ ان کے مقابلے میں جس کو اسلام سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے وہ آستین کے سانپ ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی تنظیم اور کوئی بھی معاملہ اس وقت جب وہ نظریے پر رہیں اور اپنی نظریات پر قائم رہیں تو اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے سامنا رہتا ہے, اور یہ داخلی اور خارجی دشمنوں کا ہونا ہی اسے اپنے نظریے پر مضبوط ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ جو تھا وہ داخلی دشمنوں سے تھا, جس کو آستین کا سانپ ہمارے وہاں محاورے میں کہا جاتا ہے. قرآن نے انہیں منافق کہا ہے اور اس کی جمع منافقین یا منافقون آتی ہے اپنے گرامر کی ترتیب کے اعتبار سے. 28ویں پارے میں اس گروہ کی مکمل تحقیق تفتیش ان کے معاملات کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے, اور وہ پوری ایک سورت قرآن کے اندر سورت المنافقون کے نام سے 28ویں پارے کے اندر ان داخلی دشمنوں ان آستین کے سانپ ان منافقین کے بارے میں موجود ہے. اب جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے آیت نمبر 152 یہ ترتیب کے ساتھ, یہ بھی ان کے شرارت کے حوالے سے یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ منافقین کو کیوں نہیں پہچانا جا سکا یا ان کو پہچاننے میں کیا دقت تھی, ان کو آستین کا سانپ کیوں کہا گیا جبکہ بدر کے اندر کافر سامنے آئے, ان سے زیادہ خطرناک دشمن ان کو کیوں کہا گیا. تو میں عرض کروں گا اس لیے کہا گیا کہ سامنے جو دشمن کفار مشرکین تھے ان کا رہنا سہنا لباس اٹھنا بیٹھنا طرز زندگی سب مسلمانوں سے مخالف تھے, وہ فوراً پہچانے جاتے کہ بھائی یہ غیر مسلم ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن منافقین وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر پورا مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا تھا, جس کو ظاہر سی بات ہے جس طرح ہماری صفوں کے اندر ایجنٹ ہوتے ہیں غیر ممالک کے اور دوسرے دیگر ممالک کے جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو جاسوس کہتے ہیں, تو اسی طرح دراصل یہ یہودیوں کے نصرانیوں کے اور کفار کے جاسوس تھے. لیکن انہوں نے لبادہ مسلمانوں کا اڑا ہوا تھا, اسی طرح ماما اسی طرح داڑھی. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کو سب سے زیادہ خطرہ انہی لوگوں سے ہے کہ بہت سے لوگ ممبروں پر بیٹھے ہیں لیکن ان کے عزائم کچھ اور ہیں, بہت سے لوگ تجارت پر ہیں ان کے عزائم کچھ اور ہیں, بہت سے لوگ سیاست میں ہیں لیکن ان کے عزائم کچھ اور ہیں. ظاہری خد و خال سے آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے. اسی طرح اسی تناظر کے اندر آپ اس بات کو سمجھیے کہ اسلام کو بھی اسی قسم کا سب سے بڑا خدشہ اور سب سے بڑا ڈر اور سب سے بڑا خطرہ لاحق تھا. منافقین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے چہروں کو اسلام کے مقابلے یعنی بالکل مطابق بنایا, داڑیاں ان کی تھیں, وہ باقاعدہ طور پر مسجدوں میں آ کر نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے درس کو سنتے تھے. جب کسی چیز کا عہد لیا جاتا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو کیا تم ساتھ دو گے, تو مخلص صحابہ کے ساتھ اپنی امانت داری اور اپنی وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے وہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے, اور کسی مہم کے اندر کبھی کبھار وہ شامل بھی ہو جاتے تھے. اس لیے شامل ہوتے تھے تاکہ جو نئے مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کو مکمل طور پر ان پر اعتماد ہو جائے کہ بھائی یہ وہی ہیں جیسے ہمارے دیگر دوست ہیں, جیسے حضرت ابوبکر ہیں, جیسے حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, پہلے سب کے صحابہ ہیں, تو اسی طرح کے یہ مخلص لوگ ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی چوری کو ایکسپوز کیا. اس بات کو نبی پاک جانتے ہیں اللہ کے بتائے سے. آج بھی ایک گروہ ہے جو ان کے راستے پر چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور کو منافقین کا علم نہیں تھا. میں نے کہا یہی تو سب سے بڑا جھگڑا منافقین کے ساتھ تھا کہ منافقین کے اندر سب سے بڑا نفاق کیا تھا. تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا, اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, لفظ بھی خدع کا استعمال کیا, دھوکہ دینا. دھوکہ دینے سے مراد کیا ہے کہ اگلے کو غافل کر کے اپنے آپ کو منوانا اور اپنا کام کر جانا. اللہ فرما رہا ان المنافقین, کہ بے شک منافق لوگ جو ہیں یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ خادعوہم, اور یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے, یعنی ظاہر سی بات ہے داڑھی ٹوپی پگڑی پہن کر مسلمانوں کے مجمع میں آ جانا, سارے راز یہاں سے سن کر جا کر وہاں پر دوسرے کو پاس کر دینا اور سارے معاملات کرنا, بدر کے اندر بھی یہی ہوا, احد کے اندر بھی یہ ہوا, یہ ہوا, یہ واقعات اس دور کے نہیں, یہ قیامت تک چلیں گے, اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وهو خادعهم, وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے, اللہ رب العالمین ان کی دھوکے کی سزا ان کو دے گا. اب یہاں پر ایک بڑا بنیادی سوال اٹھتا ہے, جو گزشتہ جمعے بھی ہم نے اس کے دوسرے حصے کو بیان کیا تھا, لیکن یہاں پر جو نظریاتی سوال اٹھتا ہے اس کو ہر مسلمان کو توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے. مفسرین نے جو قرآن کی جامع اور معقول تفسیر کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیں, لیکن قرآن کے اندر آیا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ لفظ موجود ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اور وہ خادعون, اور اللہ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دے گا. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. تو مفسرین نے فرمایا دراصل یہ بھی سوال ہوا کہ منافقین اس بات کو تو ضرور جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے, اور اللہ رب العالمین کو ہماری ہر نقل اور حرکت کا علم ہے, لیکن سوال اللہ رب العالمین کے علم کا نہیں تھا, ان کو بغض حضور سے تھا. تو یہاں پر مفسرین نے یہ بات کہ یخادعون اللہ سے مراد وہ اپنے زوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے, اور ایسی حرکتیں حضور کے سامنے کرنا چاہتے تھے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو مخلص ڈکلیئر کروا دیں, مخلص شو کروا دیں, وفادار شو کروا دیں, اور حضور ان سے اپنے دل کی ساری بات کریں, اور جو اندر کے راز ہیں وہ باہر جا کر جو بات حضور حضرت ابوبکر سے کر رہے ہیں, حضرت عمر سے کر رہے ہیں, تو ان سے بھی کریں. تو یخادعون اللہ, اب بڑا اہم موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ نبی پاک کو دھوکہ دینا چاہتے تھے, اور ان کے دھوکے کی وجہ کیا تھی. اب آپ سن لیجئے, جس طرح آج کچھ دوست یہ کہتے ہیں یا کہنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ حضور کو فلاں کا علم نہیں تھا, فلاں کا علم نہیں تھا, فلاں کا علم نہیں تھا, حضور تو اپنے دور کے منافقین کو نہیں جانتے تھے. اور میں نے کہا بابا یہی تو اختلاف تھا منافقین سے, منافقین جو دھوکہ دینا چاہتے تھے وہ یہی اپنے ذہن میں بات رکھتے تھے کہ حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے. تم بھی اگر یہ حضور کے بارے میں رکھو گے تو یہی تو منافقین کی عادت تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضور فلاں چیز کو نہیں جانتے, ہمیں نہیں جانتے, اس کو نہیں جانتے. آج لوگ بڑے برملا کہتے ہیں کہ حضور کو فلاں چیز نہیں جانتے تھے, حضور فلاں کو نہیں جانتے تھے. میں نے کہا مولوی صاحب یہی تو منافق ہونے کی وجہ تھی. آپ جس اعتراض کو لے کر اپنا مسلک اور مذہب بنا رہے ہیں میرے دوست, تسلی سے ذرا سنیں, قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ کریں, یہی تو منافق ہونے کی وجہ تھی. منافقین اللہ کو کیا دھوکہ دیتے, وہ تو اس بات کا نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہماری ساری باتوں کو جانتا ہے, لیکن وہ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد وہ حضور کو اپنے عمل سے سمجھتے تھے کہ حضور کو اس کا علم نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, تو وہ حضور کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. حضور اللہ کے ایسے قریب محبوب ہیں کہ حضور کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا, حضور کے ساتھ مخلص ہونا اللہ کے ساتھ مخلص ہونا, حضور کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا, حضور کے معاذ اللہ نافرمان ہونا اللہ کے نافرمان ہونا. یعنی یہ حضور کا منصب اور مقام ہے کہ جو معاملہ حضور کے ساتھ ہوگا وہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہوگا. اگر کوئی شخص اپنے دل میں حضور کے لیے محبت رکھتا ہے تو دراصل وہ اللہ ہی کے لیے محبت رکھتا ہے. اگر معاذ اللہ علیہ باللہ وہ اپنے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یا آپ کے کسی مقام یا آپ کی رسالت سے متعلق سوئے زنی رکھتا ہے اور بغض رکھتا ہے, تو دراصل اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض نہیں رکھا, اس نے اللہ کے خلاف بغض رکھا. تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے. یعنی وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیتے, فرمایا وہ حضور کو دھوکہ دینا چاہتے تھے, اور دھوکہ دینے سے مراد کیا ہے کہ وہ صحابہ کا لبادہ اوڑھ کر, مخلص صحابہ کا لبادہ اوڑھ کر حضور کی صف میں بیٹھتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور ہمیں جانتے نہیں ہے, یہ دھوکہ تھا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور فلاں چیز کو نہیں جانتے تھے, تو میں نے کہا اسی وجہ سے تو وہ منافق بنے تھے, اور صحابہ اسی لیے صحابی ہوئے تھے کہ حضور ہمارے چہرے کو بھی جانتے, ہمارے دل کو بھی جانتے. اور منافق, اب میں بڑا حیران ہوں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور کو باقاعدہ پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس پر یہ کہ حضور کو منافقین سے متعلق کہ جو ان کی صفوں میں چھپے ہوئے تھے ان سے متعلق حضور کو علم نہیں تھا. تو میں نے کہا اور منافقین کہتے کس کو ہیں؟ منافق کہتے ہی اس کو تھے کہ جو حضور کی صف میں بیٹھ کر یہ سمجھتے تھے کہ حضور ہمیں جانتے نہیں ہیں. یہی بات آپ لکھ رہے ہو. تو یہی وجہ نفاق تھی کہ نہ داڑھی مقبول ہوئی، نہ ٹوپی مقبول ہوئی، نہ نماز مقبول ہوئی، کیونکہ سارے کام وہ عبادات کے کرتے تھے، لیکن وہ سارے جو مقبول نہیں ہوئے مردود ہوئے اور ان کے چہرے پر مار دیے گئے. انہیں مومن مخلص صحابی کے لقب کی بجائے منافق کا لقب دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور کے علم کا انکار کرتے تھے، حضور کے مشاہدے کا انکار کرتے تھے. میں یہ بات زبردستی آپ پر مسلط نہیں کر رہا. قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سورۃ التوبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کو اگر آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ، اس کے کئی نزول ہے، غزوہ تبوک سے متعلق بھی اس میں بات کی گئی، مفسرین نے کئی اور موضوعات پر بھی بات کی گئی، اس میں سے ان آیات اور دیگر آیات سے متعلق یہ بات بھی کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے اندر مدینہ پاک کے باہر ایک جہاد کے سلسلے میں تشریف لے گئے. جب حضور تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ ختم ہونے کے قریب آئی اور تقریباً ختم ہی ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مدینہ میں جو رفعاء نامی شخص تھا وہ فوت ہو گیا ہے. صحابہ کرام کو اس کا علم دیا. اب وہ لوگ بھی جماعت میں شامل تھے جو حضور کے علم کا انکار کرتے تھے. اب انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، چپ رہے، لیکن انتظار رہے کہ اس بات کو توڑیں کیسے ہم. یعنی نبی پاک یہاں بیٹھ کر مدینے کی خبریں دے رہے ہیں تو اس بات کو توڑیں کیسے، جیسے بعض لوگ باقاعدہ حدیث کے مسئلے کو توڑنے کی کوشش. نہیں نہیں، اس کا تو راوی ضعیف تھا جناب، نہیں اس میں تو میں نے کہا آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو شک نکالنے کی کیا ضرورت ہے. تو بالکل وہ مزاج اور تھنکنگ آپ دیکھیے کہ سوال ہوا کہ جب نبی پاک نے اس علاقے کے اندر یہ بات کی کہ رفعاء کا انتقال ہو گیا ہے تو صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، لیکن وہ لوگ اس بات کو قبول کرنے کے بجائے ایک ذہن کے خانے میں رکھے ہوئے تھے کہ اس کو ہم توڑیں گے اور اس کے خلاف ہم سازش کریں گے. اتنے میں کیا ہوا، اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، ایک تیز ہوا چلی، تیز آندھی چلی. وہ تیز آندھی جب چلی تو خیمے اڑ گئے، اس میں مسلمانوں کی بھی خیمے اڑ گئے. سرکار کی خود اونٹنی جو تھی وہ اس ہوا کی آندھی میں، اور آپ جانتے ہیں جب ریت کا طوفان آتا ہے، آپ نے باقاعدہ اسکرین پر دیکھا ہوگا، اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اس کو آپ دیکھیں، بندہ حیران ہوتا ہے کہ سامنے یوں لگتا ہے جسے دیوار چلی آ رہی ہے. تو سرکار کی اونٹنی جو تھی وہ بھی اس میں گم ہو گئی. جب طوفان اور ریت تھم گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میری اونٹنی تلاش کرو کہاں پر ہے. اب موقع ملیا منافقین، کھڑے ہو کر اپنے بعض لوگوں کہنے لگے، لو ابھی تو مدینے کی خبریں دے رہے تھے کہ رفعاء مر گیا، ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں پر. تو اگر یہ اس بات کو جانتے ہوتے تو اونٹنی کو نہیں جانتے. اس وقت ان کی عبداللہ بن ابی جو منافقین کی جماعت کا سرخیت تھا اور اصل میں وہی نمائندہ تھا غیروں کا جو لوگوں کو تیار کرتا تھا، اس کی زبان سے ایک بہت بے ادبی کا جملہ نکلا، اور وہ جملہ یہ تھا وما محمد و یدری بالغیب. یعنی حضور کا نام لے کر معاذ اللہ اس نے جملہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وما محمد و یدری بالغیب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کیا خبریں ہیں، ان کو کیا ادراک. وما محمد یدری بالغیب، بھائی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب پتا لگنے لگ گیا ہے. اس انداز پر غور کریں آپ، یہ انداز منافقین تھا. میرے مسلمانوں، ایسے جملوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور نبی پاک کے علم شریف سے متعلق ایسی بات کرنے سے داڑھی پگڑی نماز جمعہ سب ختم ہو جاتا ہے. اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا وما محمد یدری بالغیب. اب کیا محمد بھی غیب جاننے لگ جائیں گے، اب ان کو بھی غیب پتا چلنے لگ جائے گا. یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ کو جلال آیا اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 نازل ہو رہی ہے اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، وَلَئِن سَأَلْتُمْ، اے محبوب اگر تم ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ تم نے یہ بکواس کی تھی، تم نے یہ جملے کہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کیا خبر، اب کیا محمد بھی غیب جاننے لگے ہیں. استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، اس طرح تم نے حقارت میں یہ جملے کہے تھے. تو اللہ رب العالمین فرماتا محبوب اگر آپ ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جملہ کہا تو لَيَقُولُنَّ، تو آپ سے ضرور یہی جواب دیں گے. یعنی آئیں گے، آپ ان کو بلائیے تو وہ، آپ ان کو بلائیے، وہ جواب کیا دیں گے، مصطفیٰ کریم ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ آپ کو ضرور یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، نہیں تو ہم تو راستے میں بس ایسے چلتے ہوئے دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو بس ایسی مذاق میں ٹھٹا کر رہے تھے، ہم تو ایسی دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے، آپ جذبات میں آ گئے، ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے اور آپ کو بڑا دکھ لگ گیا، ہم تو ختم نبوت سے متعلق ایسی باتیں کر رہے تھے، ہم تو ناموس رسالت سے متعلق ایسی باتیں کر رہے تھے، ہم تو علم سے مصطفیٰ سے متعلق ایسی باتیں کر رہے تھے، اور آپ کو جلالا گیا. اللہ آگے فرماتا ہے قل اباللہ وآیاتہ اللہ اکبر ورسولہ کنتم تستہزئون، تم فرماؤ اے حبیب تم نے یہ بات کر کے اللہ کا مذاق بنایا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق بنایا، اللہ کے رسول کا مذاق بنایا. فرمایا اللہ نے فرماتا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب یہ بہانے نہ کرو نہیں ہم تو ایسی دل لگی کر رہے تھے، بس ایک دوست نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا کہ کیا اب محمد بھی غیب جانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ان کو بھی غیب کی خبریں ہو جائیں گی، یہ تو میں نے دل لگی کے لیے ایک بات کی تھی، ایسے ہی بس زبان سے جملہ نکل گیا. اللہ فرماتا لا تعتذروا، فرمایا لا تعتذروا، اب جتنے بھی بہانے تم بنا لو، اب چاہے مسلح پر کھڑے کہو نہیں کہ ذرا رک جائیے میں نماز پڑھ لوں ذرا کلمہ شریف پڑھ لوں، فرما کچھ بھی کر لو، یہ جملہ جو تم نے ہمارے حبیب کے بارے میں کہہ دیا، ہمارے حبیب کے علم کے بارے میں کہہ دیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، کلمہ پڑھنے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، اسلام سے نکل چکے ہو، اب تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ آیت کریمہ ان کے نفاق اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم اور مشاہدے کی مخالفت میں جو انہوں نے بات کی تھی اس کے متعلق یہ آیت نازل، اس کو قرآن نے ذکر کیا سورہ نساء کے اندر کہ تم جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد کہ وہ نبی پاک کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. ایک آیت کریمہ اور بھی اس سے متعلق ملتی ہے ایک جگہ پر کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کی صفوں کو اللہ جدا جدا کرے گا اور ان کی صفوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ جس میں منافق بھی گھسے ہوئے، فرما حتی یمیز الخبیث من الطیب، ان میں خبیث اور طیب کو الگ الگ کرے گا، ناپاک اور پاک کو الگ الگ کرے گا. یہاں منافقین کے لیے ایک اور لفظ آ گیا خبیث، اور صحابہ کے لیے ایک اور مبارک لفظ آ گیا، فرما حتی یمیز الخبیث من الطیب، صحابہ کو طیب کہا گیا اور منافقین کو خبیث کہا گیا. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس پر ایک حدیث پاک سنیے اور میں گفتگو کو آپ کی خدمت میں اختتام کی طرف لے جا کر اس بات کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشعار مبارک ہے کہ سرکار نے خود، امام خازن لکھتے ہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور فرمایا میرے صحابہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو نا تو مجھے خبر تھی اس کی. حضور نے فرمایا قیامت، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں کو اللہ پیدا کرے گا نا تو ابھی جن میں روحیں نہیں ڈالی گئی ان کو بھی مٹی کی مورت میں ایک صحابی کو کہا تیرے گھر کی چھت کے اوپر مجھے دکھایا گیا، یعنی ایک ایک کے منہ جو مٹی کے اندر کس طرح بنے ہوئے ہیں سانچے وہ مجھے بتائے گئے. اور فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے منہ، کیونکہ میرے دائرہ رسالت میں جو آ رہے ہیں ان کے منہ دکھائے گئے، اور مجھ پر جو کلمہ پڑے گا اس کے چہرے قریب کر کے دکھائے گا، اور جو میرا کلمہ نہیں پڑھ پائے گا اس کے بھی چہرے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے بتائے گئے. اور سرکار جب یہ خطبہ بیان کر رہے تھے تو سب صفوں کے اندر منافقین بیٹھے تھے اور ان کا یہ جملہ تھا کہ لو وَنَحْنُ مَعَاهُ، ہم تو خود ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وَمَا يَعْرِفْنَا، یہ ہمیں تو جانتے نہیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب کو بتا دیا گیا. یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، سمجھ رہے میری بات؟ یعنی نبی پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے مورت اور ان کے چہرے مجھے بتا دیے گئے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا. تو صفوں میں بیٹھے ہوئے منافقین جو حضور کے علم پاک کا انکار کرتے تھے اور اس کے خلاف سازش کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ جملہ کہا جو تفسیر خازن میں اسی آیت کے نیچے موجود ہے، اس انہوں نے کہا وَنَحْنُ مَعَاهُ وَمَا يَعْرِفْنَا، ہم تو خود ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کو بتا دیا گیا کہ کون ایمان لائے گا، ہم تو ان کے چہرے کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ہمیں پہچان نہیں رہے. تو یہ گندے اور رقیق اور گھٹیا خیالات ان کے دلوں کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم کے سامنے آتے ہیں. امام بغوی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات، یعنی جب یہ بات انہوں نے کی اور اللہ نے اس پر مطلع فرمایا تو ایک دن کے بعد حضور نے پھر خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد تھا، اللہ کی حمد کی اور اللہ رب العالمین کی ثنا کو ذکر کیا، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام تعینوا فی علمی، فرمایا میں لوگوں کے بارے میں اس بات کا علم رکھ رہا ہوں کہ وہ میرے علم پر تانا کرتے ہیں، تعینوا فی علمی، میرے علم کے بارے میں تانا کرتے ہیں. فرمایا اچھا، میرے سامنے بیٹھ کر دلوں میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم سامنے بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں نہیں جانتے، حضور فرماتے ہیں لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبعتکم، فرما کھڑے ہو جاؤ اور آج سے لے کر قیامت تک جو ہوگا مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں. یہ حضور نے شاید فرمایا تم اپنے چہروں کی بات کرتے ہو، میں قیامت تک جو ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں. سرکار کا چہرہ اتنا جلال میں تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک یوں لگتا تھا کہ جیسے انار کا دانے کو نہیں چھوڑا جائے، ایسا سرخ تھا. حضرت عمر جیسا شخص کانپتا ہوا کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر حضور کے سامنے آئے، کہ لگے یا رسول اللہ رضینا باللہ ربر، ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس بات سے راضی ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے. وبالاسلام دینن، ہمارے دل میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں، ہم اس بات سے راضی ہو گئے کہ اسلام ہمارا دین ہے. اور فرمایا وبالقرآن ایمان، قرآن ہمارا ایمان ہے. وبکا نبینا، اور آپ ہمارے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. فاعف عنا، ہمیں آپ معاف فرمائیے. فاعف عنا عفا اللہ عنا، آپ ہم سے درگزر فرمائیے، اللہ آپ سے درگزر کرے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اتر رہے تھے اور یہ جملہ کہتے ہوئے جلال میں فرماتے تھے، فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون ثم نظر الی المنبر. سرکار اترتے ہوئے جلال میں جملہ کہتے تھے، تم نے ابھی تک بس کی کہ نہیں کی، تم نے یہ بکواس جو تم کر رہے ہو میرے علم کے بارے میں، اس سے تم نے بس کی کہ نہیں کی، ابھی تم چپ ہوئے کہ نہیں ہوئے، یا آئندہ تم یہ سوال کرو گے. یہ کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور مصلی پر تشریف لائے. ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ سرکار نے ایک ایک منافق کو کھڑا کیا اور حضرت علی مرتضیٰ نے ان کی گردنوں میں گویا کہ چادر باندھ کر ان کو مسجدوں سے باہر پھینکا گیا. تو یہ سورہ نساء کی اس آیت میں اس مسئلے کو میرے دوستو بزرگوں ذکر کیا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق جو تھے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیتے، اللہ ان کے دھوکے کی سزا دے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر حملہ کرتے تھے کہ نبی ہمیں نہیں جانتے، اور صحابہ حضور کے سامنے سر جھکا کر اس لیے بیٹھتے تھے کہ نبی پاک ہمارے اخلاص کو بھی جانتے ہیں، ہماری نیکی کو بھی جانتے ہیں، ہمارے کمال کو بھی جانتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے نبی پاک کے منصب کو اور ہمارا اور نبی پاک کا تعلق کتنا قریب ہے اس کو ذکر قرآن نے کیا کہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماتا ہے یہ رسول تمہارے اوپر مکمل نگہبان ہے. اس آیت کے تحت آخری بات سنیے، گفتگو ختم کرتے ہیں. سراج الہند، سراج الہند امام اہل سنت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک و مقدس تفسیر میں امت کا تسلسل اس بات کو بر صغیر میں اپنی کتاب فتاوا اور اپنی تفسیر تفسیر عزیزی شریف میں اس آیت کے تحت آپ لکھتے ہیں، یہ جو آیت میں ارشاد ہوا نا کہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ رسول جو ہے یہ ہر بندے کے معاملات پر ہماری جانب سے نگہبان ہے، نظر رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، عبدالعزیز محدث دہلوی جو سارے فرقوں کے اوپر جا کر استاد بن جاتے ہیں تفسیر عزیزی، یعنی آج سے 250 سال پہلے دہلی کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور اہل سنت کے سب سے بڑے ترجمان، اور آج تک ان کی تحریر کو اہل سنت کہلانے والے اپنے لیے حجت اور اپنے لیے دلیل مانتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس نبی مکرم کو ہر ایک کے اعمال پر نگہبان بنایا، تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی امتی اللہ کے قریب ہو رہا ہے تو حضور اس کی نیکی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس نیکی کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو رہا ہے. فرما اگر اس پر اللہ کی جانب سے رحمت رک گئی ہے، معاذ اللہ اب وہ اللہ کی جناب سے رحمت کو کھو چکا ہے، تو سرکار اس کے گناہ اور اس کی برائی کو بھی اپنی مزار مقدس سے جانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیا رکھنا اور کیا عیب تھا. فرما الغرض امت کے تمام اعمال نبی کے سامنے ایسے روشن ہوتے ہیں جیسے بندے کے سامنے اس کی ہتھیلی روشن ہوتی ہے، اور یہ عقیدہ جس نے رکھا تھا وہ صحابہ کہلائے، وہی مومنین کہلائے، اور جس نے حضور کے علم پر گھٹیا خیالات ذہن میں آنے دیے، شیطان کے وسوسوں کو دل میں آنے دیا اور اس کو آ کر جگہ دی، پھر اس پر عقیدہ بنا لیا، پھر اس پر کتابیں لکھ لی اور اس پر پورا فرقہ تیار کر دیا، تو قرآن کریم کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ منافق کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کتابیں لکھ لیں اور باتیں کر لیں تو کہیں اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے دیں گے؟ فرمائے کچھ نہیں کر سکتے. وهو خادعهم، اللہ خود انہیں چھوڑ دیتا ہے، پھر اسی گمراہی کی سزا انہیں دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ہر مقدس شاعر کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، بالخصوص اللہ رب العالمین جل وعلا اور اسی کی تعظیم کے مظہر اور اسی تعظیم کے کمال جناب رسول کریم حضرات صحابہ کرام حضرات اہل بیت عزام علماء کرام مشائخ عزام اور ہر وہ شخص جس کو اللہ اس کے رسول کا راستہ ملا ہے اس کا ادب کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے، بے ادبی سے ہمیں، بے ادبوں سے ہمیں، اور ہماری زبانوں کو بھی اللہ رب العالمین ہر قسم کی بے ادبی اور تکبر اور بزرگوں کی شان میں کبر اور تکبر اور حسد کے جملے اور عقیدہ رکھنے سے اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو اور ہمارے سینوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ ان آیات کے صدقے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، کل قیامت میں ہم بیکاروں اور ہم گئے گزروں کو اپنے محبوب کی عزت والی شفاعت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔